बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत का शर्फ हासिल किया कारी जनाब असगर बुरुमंद ने। थोड़ी देर के बाद आप समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्द पेश, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद तारीखी वाक़यात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके समात फरमाइएगा, और उसके बाद हम पेश करेंगे प्रोग्राम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान। इस प्रोग्राम के बाद अखबारात के जायज़े पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईना सहाफ़त आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आईना सहाफ़त के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम दिफाए मुक़दस और इस्लाम की मारिफत, हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ امریکی کانگریس واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کے لیے سیاسی بیان جاری کرے۔ ایرانی ویکسین کمپنی نے اومیکرون کے لیے مخصوص ویکسین تیار کر لی ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سرکاری فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایرانی طالبات کی سب سے بڑی یونین نے ہندوستانی لڑکی کی جانب سے حجاب کے تحفظ کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور قطر میں طالبان کے وفد نے یورپی یونین کے نمائندوں سے انسانی حقوق، صحت اور تعلیم سے متعلق مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ امریکی کانگریس واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کے لیے سیاسی بیان جاری کرے۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ نے اب تک ایران کے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے کہ اس بات کی ضمانت فراہم کی جائے کہ آئندہ کوئی بھی فریق ایٹمی معاہدے سے خارج نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ایران کی رائے عامہ کسی ملک کے صدر کے بیان کو بطور ضمانت قبول نہیں کر سکتی، وہ بھی امریکی صدر کے بیان کو جو ایٹمی معاہدہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران ان تمام پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں عائد کی گئی تھیں۔ وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے ایران کے اقدامات کے بارے میں کہا کہ تہران کی طرف سے معاہدے پر عمل ریاضی کے فارمولے کی طرح شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جو کچھ انجام دینا ہے اس کی نگرانی اور فیکٹ چیکنگ اقوام متحدہ کے نگراں ادارے آئی اے یہ کرے گا، اور یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ دوسری جانب ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کا کہنا تھا کہ عہد شکنی کرنے والے امریکہ اور بے عملی کا مظاہرہ کرنے والے یورپ سے ایٹمی معاہدے کے علاوہ کسی معاملے پر بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی ویکسین کمپنی نے اومیکرون کے لیے مخصوص ویکسین تیار کر لی ہے اور اس کی حیوانی آزمائش کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سائنسداں اب تک کورونا وائرس کی متعدد ویکسینیں تیار کر چکے ہیں، جن کا عالمی سائنسی حلقوں نے زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ ویکسین بنانے والی ایرانی کمپنی کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سائنسی معلومات اور ماہرین کے مشورے کے بعد اومیکرون وائرس کی مخصوص ویکسین کی تیاری کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کی حیوانی آزمائش کامیاب رہی ہے۔ واضح رہے کہ عالمی سائنسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کورونا کی موجودہ ویکسین سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز کے مقابلے میں بچ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی تاثیر کم دکھائی دے رہی ہے، جس کے پیش نظر اومیکرون کے لیے مخصوص ویکسین کی تیاری ضروری ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سرکاری فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے حکومت مخالف لانگ مارچ میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ حزب اختلاف کی ایک اور بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دو روزہ احتجاج کی کال دی ہے۔ لاہور میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے جاری ہونے والے بیان میں حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% کمی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی طالبات کی سب سے بڑی یونین نے ہندوستانی لڑکی کی جانب سے حجاب کے تحفظ کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے حریت پسندوں اور یونیورسٹی طلباء سے تحریک اللہ اکبر میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ایک تنہا ہندوستانی طالبہ نے گزشتہ دنوں درجنوں انتہا پسند ہندو طلباء کے مقابلے میں نعرے تکبیر لگاتے ہوئے اپنے حجاب کا دفاع کیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک کی حکومت نے، جس کی باگڈور بھارتی جنتا پارٹی کے ہاتھ میں ہے، اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے حجاب پہننے پر پابندی ہندوستان کے آئین کے منافی ہے۔ ایران کی عظیم طلبہ یونین کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حجاب کے دفاع میں ہندوستانی لڑکی کے جرأت مندانہ اقدام کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے حمایت کی جا رہی ہے اور اللہ اکبر کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا ہے۔ ایران کی عظیم طلبہ یونین نے ہندوستان کی ریاست کرناٹک کی حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ہندوستانی خواتین کی احتجاجی تحریک کی حمایت کا اعلان کرے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران اور جنوبی کوریا کے وفود نے تہران کے منجمد اثاثوں کی منتقلی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ جنوبی کوریا نے امریکی پابندیوں کا بہانہ بنا کر ایران کے 7 ارب ڈالر کے اثاثے روک رکھے ہیں۔ کے بی ایس نیوز کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں کے نمائندہ وفود نے امریکی پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہونے والے اثاثوں کی بحالی کے لیے بات چیت کی ہے۔ ایران اور جنوبی کوریا کے وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت میں منجمد اثاثوں کی منتقلی کے طریقہ کار کے علاوہ تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ دنوں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے ویانا میں جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیول تہران کے اثاثے واپس کرنے کا پابند ہے کیونکہ وہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کو ادائیگی نہ کرنے کا بہانہ نہیں کر سکتا۔ قطر میں طالبان کے وفد نے یورپی یونین کے نمائندوں سے انسانی حقوق، صحت اور تعلیم سے متعلق مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ قطر اور پاکستان طالبان حکومت کے سب سے بڑے حامی ہیں اور گزشتہ 6 برس کے دوران ان ملکوں نے طالبان کو مضبوط بنانے اور عالمی برادری سے تسلیم کرانے کے لیے کئی اجلاسوں اور ملاقاتوں کی میزبانی کی ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دوحہ اجلاس کے شرکاء نے انسانی حقوق، حفظان صحت، تعلیم اور افغانستان کی ضرورتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ قطر اجلاس میں طالبان کے وفد نے یقین دہانی کرائی کہ طالبان افغان معاشرے کے بنیادی حقوق کے پابند ہیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے نمائندوں نے دوحہ میں طالبان کے وفد سے ملاقات کی ہے اور انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم، خود سرانہ گرفتاریوں اور افغانستان کی امداد جاری رکھنے کے بارے میں گفتگو کی۔ بحرین کے 14 فروری انقلاب کی 11ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے منامہ کی شدید مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ بحرین کے عوام نے منامہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں صہیونی وزیر اعظم کے دورے بحرین کے خلاف مظاہرہ کر کے اس دورے کی مذمت کی۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے دسمبر سن 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس کے بعد سے ہی بحرین کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بحرینی مظاہرین راہ حق میں سب متحد ہیں کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آزادی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، جمہوری حقوق، انصاف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود مختار سیاسی نظام قائم کرنے اور بحرینی عوام کے درمیان ہر طرح کے تفریق و امتیازات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بحرینی عوام نے ان مظاہروں میں راہ انقلاب کے شہداء کے خون سے تجدید عہد کرنے کے ساتھ ہی 14 فروری کے انقلاب کے سیاسی حقوق و اہداف پر کاربند رہنے پر زور دیا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے دارالحکومت دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دورہ دمشق روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حکم پر انجام پایا ہے۔ سرگئی شوئیگو اور بشار اسد نے اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور فوجی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ روس کے وزیر دفاع نے بشار اسد سے ملاقات سے پہلے میڈیٹیرین سی میں روس کی فوجی مشقوں کا معائنہ کیا تھا۔ اس وقت شام میں روس کا ایک فوجی ایئر بیس حمیمیم میں ہے اور بحری اڈہ ترتوس میں ہے۔ روس ستمبر سن 2015 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور اپنے ان بحری و بری فوجی اڈوں کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عراق کے انفارمیشن سینٹر نے صوبہ صلاح الدین میں داعش دہشت گردوں کے اڈوں پر عراقی جنگی طیاروں کی بمباری کی خبر دی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں داعش دہشت گردوں نے شمالی اور مشرقی عراق میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ عراقی عوام اور سیاسی گروپ ملک میں داعش کی نقل و حرکت بڑھنے کا ذمہ دار امریکی سازشوں کو قرار دیتے ہیں تاکہ وہ عراق میں اپنی موجودگی جاری رکھ سکے۔ عراق کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ عراقی جنگی طیاروں نے صوبہ صلاح الدین میں حمرین کی پہاڑیوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے ایک خفیہ اڈے پر بمباری کر کے دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شیعہ رہنما جبار المعوری نے کچھ دنوں قبل امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت و مدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق کے سیکورٹی امور میں امریکہ کے منفی کردار، واشنگٹن کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور عراق کے سیاسی میدان میں اس ملک کی کھلی مداخلت سے سب ہی واقف ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمال مغربی رام اللہ میں ایک 20 سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ النبی صالح گاؤں میں غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں نہاد امین البرغوثی نامی 20 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے سما نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ البرغوثی کفر عین گاؤں کا باشندہ تھا اور منگل کی شام کو وہ شمال مغربی رام اللہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے دوران فوجیوں کی گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے ملک کے خلاف یورپی ملکوں کے سخت گیر بیانات کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ پچھلے چند مہینوں کے دوران روس اور مغرب کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر کشیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ روس پر یوکرین کے خلاف حملے کی تیاریوں کا الزام عائد کرتا رہا ہے جسے ماسکو مسترد کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکین کو ٹیلی فون کر کے خبردار کیا ہے کہ مغربی ملکوں کے مخاصمانہ بیانات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے سیکورٹی کی ضمانتوں کے حوالے سے فریقین کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی سیاسی رپورٹ۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے پچھلے ہفتوں کے دوران یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں نے بدھ کو دارالحکومت سنا کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی۔ جارے اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ حضرموت کے علاقوں پر بھی بمباری کی۔ اس سے قبل بھی میڈیا ذرائع نے صوبہ حجہ، معارب، جوب اور سعدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی خبر دی تھی۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے منگل کو بھی سنا اور صوبہ طائف کے علاقوں پر وحشیانہ حملے کیے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ابھی حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ جارے اتحاد کی جانب سے یمن کی بنیادی تنصیبات اور غیر فوجی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ دوسری جانب صوبہ مغرب میں جارے سعودی اتحاد کے لیے اسلحے اور جنگی ساز و سامان کے حامل ٹرکوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ یمن پر جارح سعودی اتحاد کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اس ملک کی مسلح افواج اور رضاکار فورس بھی جارح اتحاد کے جرائم کا جواب دیتے ہوئے فوجی کاروائیاں کر رہی ہے اور اب تک متعدد آپریشن انجام دے چکی ہے۔ جارح اتحاد کے لیے اسلحے پہنچانے والے لاجسٹک کارواں پر یمنی فوج کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے جمعے کو بھی مشرقی یمن کے صوبے حضرموت میں سعودی اتحاد کے ایک لاجسٹک کارواں کو گرینیڈ حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس درمیان یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان اور سینئر مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں مذاکراتی اور سیاسی عمل کے تعلق سے یمنی حکومت کی تجویز روس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی حکومت ہمیشہ سیاسی راہ حل اور جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتی ہے، لیکن سعودی حکومت اپنے نعروں اور باتوں کے برخلاف یمنی عوام کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے شہروں پر یمنی فوج کے جوابی میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ماسکو نے ریاض اور ابو ظہبی کے کہنے پر یمن میں جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اور سامن، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت صد دی کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے محفل میں جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے اچھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 بہمن، 14 رجب اور 16 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ فروری 1845 عیسوی کو مشہور مورخ، محدث اور ادیب ابو عبداللہ محمد بن سعد نے وفات پائی۔ وہ تاریخ اسلام میں ابن سعد کے نام سے معروف ہیں۔ وہ 784 میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، تاہم عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ ابن سعد نے طبقات کے نام سے دو کتابیں تحریر کیں جو طبقات صغیر اور طبقات کبیر کے نام سے معروف ہوئیں۔ طبقات کبیر جو اب طبقات ابن سعد کے نام سے معروف ہے، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اصحاب، تابعین اور تابع تابعین میں مؤلف کے عہد تک کی اہم شخصیات کے تذکرے درج ہیں۔ چودہ رجب سن 1272 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود استادی کی منزل تک پہنچے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سولہ فروری سن 1946 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے پہلی مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا۔ اس دن سابق سوویت یونین کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی ایک تجویز کی مخالفت کی اور اس طرح پہلی مرتبہ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 مستقل ممبروں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1945 میں یالٹا کانفرنس میں سابق سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کی تجویز کی منظوری دی اور بعد میں اقوام متحدہ کے منشور میں شامل کیا گیا۔ ستائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں پہلوی حکومت کے کچھ اعلی عہدیداروں کو ایرانی عوام کے خلاف جرائم اور خیانت کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ اگرچہ ایران کے مسلمان عوام کی نظر میں استبدادی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے جرائم ثابت شدہ تھے، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلامی انقلاب عدالت کا قیام عمل میں آیا اور عوام کے ذریعے پکڑے گئے عہدیداروں پر مقدمہ چلایا گیا۔ پہلے مقدمے میں شاہی فوج کے 4 کمانڈروں کو عوام کے قتل عام میں، جن کا اہم کردار تھا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پہلوی حکومت کے اہم عہدیداروں پر بھی اس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں سب سے اہم شاہ کا پٹھو وزیر اعظم شاہ پور بختیار تھا، جس نے امریکی مفادات کے تحت اور عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کر 13 سال تک حکومت کی۔ سولہ فروری سن 1984 عیسوی کو لبنان کے شہر جبشید کے امام جمعہ شیخ راغب حرب کی صہیونی فوج کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ ان کا شمار اس علاقے کے مجاہد علماء میں ہوتا تھا۔ شہادت سے پہلے شیخ راغب کو صہیونی حکومت کے خلاف جہاد اور جنوبی لبنان کے عوام کو غاصب صہیونیوں کے خلاف جدوجہد کی دعوت کے جرم میں صہیونیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جبل عامل کے عوام کی وسیع پیمانے پر ہڑتال کی وجہ سے ان کو رہائی ملی۔ شیخ راغب کی تدفین کے موقع پر جبشید علاقے کے نوجوانوں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان کے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ سولہ فروری سن 1991 عیسوی کو حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت کے ان دسیوں حملوں کی ایک کڑی تھا جو اس نے منصوبہ بند طریقے سے لبنانی اور فلسطینی مجاہدوں کے خلاف انجام دیے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی کی شہادت نے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا اور صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام پر مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس غم انگیز واقعے میں شہید عباس موسوی کی زوجہ، ان کا 6 سالہ بچہ اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے، مگر صہیونی حکومت کے اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کی اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ انہوں نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس قتل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اور ایران اور چین کے درمیان ہونے والا 25 سالہ جامع تعاون کا سمجھوتا چین کے ون بیلٹ ون روڈ نامی عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کو شامل کیا جائے گا۔ اس بات کا قوی امکان پایا جاتا ہے کہ یہی منصوبہ 21ویں صدی میں چین اور امریکہ کی باہمی کشمکش کا باعث بنے گا۔ ان دو ملکوں کی کشمکش بحر ہند اور خلیج فارس تک بھی پھیل سکتی ہے۔ خلیج فارس ایسا علاقہ ہے جو تیل اور گیس کا اہم مرکز ہے۔ یہاں سے تیل اور گیس کی کھیپیں آبنائے ہرمز سے گزر کر بحرۂ عرب اور بحرۂ عمان سے ہوتی ہوئی مشرق و مغرب میں واقع منڈیوں تک پہنچتی ہیں۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے علاقائی اتحاد کے سلسلے میں سی پیک منصوبے اور ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے 25 سالہ باہمی تعاون کے سمجھوتے کے کردار، نیز ایران اور پاکستان کے ساتھ چین کے علمی، سائنسی، ٹیکنیکل، سیکیورٹی اور فوجی تعاون کا جائزہ لیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم توانائی کے میدانوں میں ان ممالک کے باہمی تعاون پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سمعین، ایران نے سن 1970 کے اشرے سے سوویت یونین کو گیس کی برآمدات کا آغاز کیا تھا، لیکن سن 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ایران اپنی ضروریات سے بچ جانے والی گیس دوسرے ممالک کو برآمد کرے گا، لیکن 15 برس کا وقت گزرنے کے بعد سن 1984 میں بر صغیر پاک و ہند کی جانب ام گیس پائپ لائن نامی گیس پائپ لائن بچھائے جانے کے منصوبے کے بارے میں سنجیدہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ایران کے علاقے ساؤتھ پارس میں ایران کے سب سے بڑے ذخائر دریافت ہونے کے بعد ایران سے پاکستان اور ہندوستان تک گیس پائپ لائن بچھائے جانے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اس زمانے میں گیس کی برآمدات کے لیے حالات بہت سازگار تھے۔ اس نے گیس پائپ لائن بچھانے کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان کو گیس کی برآمدات کے سلسلے میں ان ممالک کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ یہ گیس پائپ لائن بعد میں ان گیس پائپ لائن کے نام سے مشہور ہوئی۔ سمین، ان گیس پائپ لائن مجموعی طور پر 2775 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے تقریباً 1150 کلومیٹر ایران کی سرزمین میں واقع ہے۔ اس گیس پائپ لائن کے ذریعے روزانہ 150 ملین مکعب میٹر گیس برآمد کی جا سکتی ہے۔ معاہدے کے مطابق اس میں سے 90 ملین مکعب میٹر ہندوستان کو اور 60 ملین مکعب میٹر پاکستان کو برآمد کی جانی تھی، لیکن امن گیس پائپ لائن کے منصوبے کو اب تک عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا ہے۔ اس کی اہم وجہ امریکی پابندیاں ہیں۔ البتہ اب ایسا نظر آتا ہے کہ سی پیک اور ایران اور چین کے روڈ میپ نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ خطے میں انرجی کی منتقلی کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ترکمنستان کی گیس پاکستان منتقل کرنے پر مبنی ہے۔ اس گیس پائپ لائن کو تاپی کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق ترکمنستان کی گیس افغانستان کے راستے پاکستان جائے گی اور وہاں سے ممکنہ طور پر ہندوستان یا چین منتقل کی جائے گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنی دشمنی اور مخالفت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔ امریکی حمایت کی اصل وجہ ایران سے پاکستان اور ہندوستان تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کی مخالفت ہے، کیونکہ امریکہ ہر اس منصوبے کا مخالف ہے جس سے ایران کو فائدہ پہنچتا ہو۔ البتہ امریکہ کی جانب سے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت کی ایک اور وجہ روس کو ترکمنستان کی گیس سے دور رکھنا یا اس کی رسائی کو محدود کرنا بھی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل تک اس ملک میں بدامنی کے پیش نظر یہ گیس پائپ لائن بچھائے جانے کا کام سست روی سے آگے بڑھا اور پھر بالکل بند ہو گیا۔ سمعین، خطے کی توانائی کی منتقلی کا تعلق گیس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بجلی کی منتقلی بھی شامل ہے۔ کاسا 1000 بجلی کی منتقلی کا ایک بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت قرقزستان اور تاجکستان سے افغانستان اور پاکستان کو بجلی فراہم کی جانی ہے۔ قرقزستان اور تاجکستان کے کوہستانی علاقوں میں مناسب بارشوں اور پانی سے بھرے ہوئے ڈیموں کی وجہ سے موسم بہار اور گرمیوں میں پن بجلی کی پیداوار پر توجہ دی گئی۔ ان ممالک میں بہار اور گرمیوں کے موسم میں ضروریات سے زیادہ پن بجلی ہوتی ہے، جبکہ خزاں اور سردیوں کے موسم میں ان ملکوں کو اپنی ضرورت کی بجلی درآمد کرنا پڑتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کو بجلی درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ کاسا 1000 پروجیکٹ کو ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ سمجھتا ہے اس کے خیال میں اس منصوبے کی وجہ سے وسطی ایشیا کے ممالک کا انحصار روس اور ایران پر کم ہو جائے گا اور یہ ممالک جنوبی ایشیا، پاکستان، حتی ہندوستان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ حالانکہ اگر امریکہ کی مداخلت نہ ہوئی تو خطے کے ممالک بجلی کی منتقلی سمیت بہت سے امور میں آپس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اقتصادی تعلقات کی تقویت کے ذریعے ایشیائی ممالک کو جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ جوڑنا امریکہ اور یورپی یونین کا ایک اسٹریٹجک ہدف ہے۔ اس سے نہ صرف وسطی ایشیا میں روس کے اثر و رسوخ کی روک تھام ہوگی بلکہ وسطی اور جنوبی ایشیا میں چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا مقابلہ بھی کیا جا سکے گا۔ البتہ کاسا 1000 پروجیکٹ سے صرف امریکہ کے خاص مفادات وابستہ نہیں ہیں بلکہ ہر ملک خاص اہداف رکھتا ہے۔ مثلا جب ہم وسطی ایشیا میں پاکستان اور ہندوستان کی کشمکش پر توجہ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کاسا 1000 پروجیکٹ وسطی ایشیا میں پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافے کا سبب بنے گا، جو کہ ہندوستان کے لیے خوشائن نہیں ہے۔ سامعین، بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی اقدامات کے باوجود چین امریکی منصوبے کو ناکام بنا رہا ہے۔ اب اگر ایران کی گیس کی منتقلی کے لیے امن گیس پائپ لائن بچھا دی جائے تو اس سے چین کے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کی مزید تقویت ہوگی اور اس کے مقابلے میں امریکی منصوبہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ بہرحال امریکہ اپنے سپر پاور ہونے پر اصرار کر رہا ہے اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ 21ویں صدی کے آخری عشروں میں چین کو اپنے سے بڑی پاور تسلیم کرے گا۔ امریکہ مغربی ایشیا اور مشرقی ایشیا میں اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ خلیج فارس کے علاقے میں اپنی موجودگی میں کسی قدر کمی لا کر اپنے فوجی مشرقی ایشیا میں منتقل کر رہا ہے تاکہ دو راستوں سے چین کا محاصرہ کر سکے۔ امریکہ مشرقی ایشیا میں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ باہمی تعاون میں تقویت کے علاوہ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، ویتنام، سنگاپور اور ہندوستان کے ذریعے نیز بحر ہند، آبنائے مالاکا اور بحرۂ جنوبی چین میں اپنے اثر و رسوخ کی تقویت کے ساتھ بیجنگ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح چین اور امریکہ کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی فوجی اور نظریاتی شکست نیز اس ملک سے اس کے غیر ذمہ دارانہ انخلا کے بعد افغانستان کو بھی چین کے شاہراہ ابریشم منصوبے میں شامل کیے جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ ایران اور چین کے درمیان ہونے والے 25 سالہ باہمی تعاون کے سمجھوتے کے بعد خطے کی صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوگی اور امریکہ کی یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں خاک میں مل جائیں گی۔ علاقائی ممالک اور چین کے مفادات کا تقاضا ہے کہ ایران سے پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک امن گیس پائپ لائن بچھائی جائے اور اسے گوادر کاشغر پائپ لائن کے ساتھ متصل کیا جائے۔ ایران، چین، پاکستان اور افغانستان اس بات کے قائل ہیں کہ خطے میں انرجی کی پائپ لائنوں کو اتحاد کا سبب ہونا چاہیے، نہ کہ تباہ کن کشمکشوں کا باعث۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئین صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، ایران کے خلاف پابندیاں حقیقی معنوں میں ختم ہوں، صدر ایران۔ روزنامہ الدستور، بیت المقدس شیخ جرہ کے بچے تصادم کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ، ماسکو کے دعوے کے باوجود امریکہ یوکرین کی سرحدوں سے روسی فوجیوں کی واپسی کی تصدیق نہیں کر سکتا بائیڈن۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، لو جہاد قانون پر گجرات حکومت کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا۔ روزنامہ امر اجالا، نیپال میں یورینیم جیسا مادہ ملنے پر دو ہندوستانیوں سمیت 8 لوگ گرفتار۔ اور روزنامہ خبریں، افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم، روزنامہ جنگ، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کوئی رابطہ نہیں، عمران خان۔ روزنامہ جنگ نے سلسلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کوئی رابطہ نہیں، تعلقات تعطل کا شکار ہیں، بھارت مظالم بند کرے، 5 اگست کے اقدامات واپس لے اور کشمیر کی سابقہ حیثیت بحال کرے، بھارت سے تعلقات 5 اگست کا اقدام واپس لینے تک مشروط ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے فرانسیسی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ فرانس پاکستان کے لیے بہت اہم ملک ہے۔ روزنامہ سیاست، ہندو قوم پرستی ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ نامور مصنفہ اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ ہندو قوم پرستی ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ روزنامہ سیاست اس سلسلے میں مزید لکھتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یوگوسلاویہ اور روس کی مثال دی۔ صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو میں اروندھتی رائے نے ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو انتہائی مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری ہندوستان کا حصہ کیوں بننا چاہیں گے؟ کشمیر ہندوستان کو کھا جائے گا، آزادی وہی ہے جو کشمیر کو حاصل ہونی چاہیے۔ عالمی شہرت یافتہ مصنفہ اروندھتی رائے کا کہنا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر جتھوں کی شکل میں تشدد کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اروندھتی رائے کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان اس وقت افراتفری، انتشار اور الجھن کا شکار ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبرساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا نیوز ایجنسی، حتمی اتفاق رائے مغربی عہدیداروں کے رویے پر منحصر، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ فارس نیوز ایجنسی، بحرین ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے اتحاد کا حصہ بنے، صہیونی وزیراعظم کا بحرین کے حکام سے مطالبہ۔ اور فرانس 24، فرانس میں انتخاباتی مہم میں مہاجرت کا مسئلہ اٹھنے کے بعد مسلمان فرانس سے باہر جا رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ لیکن اب آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے پروگرام مقدس دفاع۔ پروگرام مقدس دفاع کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ با سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں دفاع مقدس کے 8 سالہ دور میں ایرانی جوانوں کے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے تعلق اور گہرے ایمان و اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لیے شہداء کی بعض وصیتوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سمیع عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاع کے سلسلے کے 6ٹے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے اس حصے کا دوبارہ ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اس جنگ کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایران کے خلاف صدام کی مسلط کردہ جنگ کی ایک خاص اور مختلف خصوصیت یہ تھی کہ یہ جنگ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لڑی گئی، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں جب مغرب اور مشرق کے دو بلاک اپنی پوری قوت کے ساتھ اس دنیا پر حاکم تھے۔ مغرب اور مشرق کی دو سپر طاقتوں کی حمایت سے صدام کی حکومت کی جارحیت کے خلاف ایرانی جوانوں کے 8 سالہ دفاع کی ایک خصوصیت امام خمینی اور ایرانی قوم کے درمیان گہرا جذباتی اور روحانی تعلق تھا۔ ایرانی قوم بلکہ نوجوان نسل کا یہ جذباتی اور روحانی رشتہ کوئی وقتی عارضی اور جذباتی نہیں تھا، بلکہ امام خمینی کی قیادت پر ان کے گہرے یقین کی علامت تھی۔ جنگی شہداء کی وصیت کا ایک اہم ترین حصہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے گہرے جذبات کا اظہار اور ان کی پیروی کی عراقی باسیوں کے شدید ترین تشدد اور اذیتوں میں قید ایرانی مجاہد بھی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے جذبات اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوئے اور سخت ترین اذیتیں برداشت کی، لیکن باسیوں کی درخواست پر کیمرے کے سامنے آ کر امام کی توہین نہ کی۔ مجاہدین کا امام خمینی کے ساتھ 8 سال تک دفاع مقدس کا جو رشتہ تھا وہ ایمان اور بیداری پر مبنی رشتہ تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہبریت اور قیادت پر ان کا عقیدہ اتنا جذباتی اور منطقی تھا کہ اسلامی حکومت میں ہی اس کو سمجھا اور درک کیا جا سکتا ہے۔ مجاہدین نہ صرف اپنے رہبر کے مطیع تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ ایک شاگرد جیسا رشتہ بھی تھا۔ وہ انقلاب کے اس عظیم معمار امام خمینی کے تمام احکامات اور باتوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اس گہرے اور شعوری رشتے کی دستاویز شہداء کے وصیت نامے ہیں۔ آج مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے کئی عشرے گزرنے کے بعد بھی یہ وصیتیں ایک قیمتی خزانہ بن چکی ہیں جو مختلف جنگی کاروائیوں میں شہید ہونے والے مجاہدین کے طرز عمل اور بلند و ارفا جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ وصیت کے جملوں میں ایران کے دفاع مقدس کے شہداء کی عظیم بصیرت اور گہری نظر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بعض وصیتوں میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے متعلق جملوں کو پڑھنا، خاص طور پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے کمانڈروں کی وصیت، امام اور شہداء کے درمیان اس تعلق کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ شہید محمد جہاں آرا خرم شہر کے کمانڈر تھے۔ وہ خرم شہر کے عوام اور نوجوانوں کی مزاحمت کو کم سے کم ہتھیاروں سے مؤثر کرنے میں انتہائی اہم شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ خرم شہر کے نوجوانوں نے 34 دن تک صدام کی باسی حکومت کے کئی بختر بند ڈویژنوں اور پیادہ فوج کے خلاف مزاحمت کی۔ خرم شہر کے عوام کی مزاحمتی داستان مسلط کردہ جنگ کے 8 سالوں میں قربانیوں کے روشن صفحات میں سے ایک اہم صفحہ ہے۔ شہید محمد جہاں آرا صدام کے ایران پر حملے کے 1 سال بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے متعدد کمانڈروں کے ساتھ ایک طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ محمد جہاں آرا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، اے امام، آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے گزارا۔ آپ نے کیسی مشکلات اور کیسی کیسی مصیبتیں نہ دیکھیں، لیکن اے امام اور اے تاریخ کے عظیم شخص، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی تحریک سے آج کی نئی تاریخ میں اسلام کی تحریک کا آغاز کیا اور دنیا کے مظلوموں کی آزادی کی ضمانت فراہم کی، لیکن اے امام، وہ کون ہے جو آپ کے دکھوں اور دردوں کو سمجھتا ہو اور جو اس بات کو سمجھتا ہو کہ اس تحریک کے ایک مختصر لمحے میں بھی آپ کی تحریک سے خیانت تاریخ انسانیت اور تاریخ کے تمام موجودہ اور مستقبل کے انسانوں کے ساتھ غداری ہے۔ خرم شہر کے عظیم سپہ سالار نے اپنی وصیت کے ایک اور حصے میں ذکر کیا ہے، اے امام، میں آپ کے درد، آپ کی تکلیف کو جانتا ہوں اور ان کو بھی جانتا ہوں جو اپنی جان دے کر آپ کو اس غم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان والے نوجوان ہیں جو اسلامی عدل کی حکمرانی کی راہ میں اپنا وجود اور اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں اے امام، آپ کا درد وہ نوجوان سمجھتے ہیں جن کے پاس مال دنیا میں سے صرف آپ کی قیادت اور رہبری ہے۔ یہ آپ کے ہدف جو یقیناً اسلام ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اے امام، ہم آپ کے نبوی راستے کو کہ جو انبیاء اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے کبھی انحراف نہیں کریں گے، اور جب تک ہماری رگوں میں خون ہے اسلام کے راستے کو زندہ رکھیں گے۔ جہاں آرا نے امام خمینی کے لیے اپنے وصیت کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا، اے امام، میں اس فرد کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں جس نے کربلائے خرم شہر میں کربلائے حسین کو درک کیا ہے۔ میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے دلوں کی گہرائی اور شہداء کے خون میں لت پت لاشوں سے بلند ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے امام، جس دن سے جنگ شروع ہوئی اس وقت تک جب تک خرم شہر سکوت کر گیا، میں نے 1 ماہ تک مسلسل کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب مجاہدین پر صدام کے حملے شدید ہوتے اور وائرلیس سے رابطہ ختم ہو جاتا یا حملوں کے شور میں وائرلیس کی آواز سنائی نہ دیتی تو ہم بے دست و پا ہو جاتے، تو میں اپنے مورچے میں جا کر گریہ کرتا اور گڑ گڑا کر پکارتا کہ اے رب العالمین، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا انتخاب نہ کرنا۔ سامن، شہید محمد ابراہیم ہمت محمد رسول اللہ نامی ڈویژن کے کمانڈر تھے۔ یہ ڈویژن سب سے اہم فوجی یونٹوں میں سے ایک تھی جو عراق میں متعدد کاروائیوں اور باسی فوج کو بھاری شکست دینے میں ایک بڑے نام کی حامل تھی۔ شہید محمد ابراہیم اپنے وصیت نامے میں اپنی والدہ کے نام لکھتے ہیں، اے ماں، جہالت معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اور طاغوت کی حکومتیں اس جہالت کی تکمیل ہوتی ہیں، اور ایسے انسان کو ایک پاکیزہ نسب سے پیدا ہونے میں صدیاں لگ سکتی ہیں جو ایک کنفیوزڈ معاشرے کی رہنمائی کے قابل ہوتا ہے۔ بے شک امام خمینی امامت و جرأت و شہادت و قیادت کی راہ کو جاری رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ماں، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں امام خمینی کے اعلان پر مرنے کے لیے تیار تھا، ان کے الفاظ میرے بوسیدہ دل و وجود میں اسلام کی روشن روح کی تحریک پیدا کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اگر مجھے شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا تو امام سے درخواست کریں کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ شاید اللہ تعالی مجھ سیاہ روح کو اپنی بارگاہ میں شہید کے طور پر قبول کر لے۔ شہید ہمت اپنی وصیت میں مزید لکھتے ہیں، امام خمینی پاکیزگی، معرفت اور خلوص کا پیکر ہیں، ان کے احکام کو بجا لاؤ تاکہ خدا تم سے راضی ہو، کیونکہ وہ ولی فقی ہیں اور خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ سامعین، سید الشہداء ڈویژن کے کمانڈر شہید علی رضا موحد دانش اپنے بھائی کے نام وصیت میں لکھتے ہیں، محمد رضا، اے میرے مومن بھائی، کوشش کرو کہ زندگی میں ظالم کے دباؤ میں نہ ہو اور ہمیشہ ظالموں کے ظلم کے خلاف لڑو، جس کی قیادت آج کی تاریخ میں ہماری تاریخ کے عظیم انسان امام خمینی کر رہے ہیں۔ اصفہان کے شہداء میں سے ایک شہید جعفر علی خرم آبادی نے اپنی وصیت میں لکھا، لوگو، شب زندہ دار، متقی اور استقامت کے مظہر، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے احکام کو دل سے مانو اور ان کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرو۔ اصفہان ایران کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں مسلط کردہ جنگ کے دوران کئی شہید ہوئے۔ اصفہان میں کئی خاندانوں نے فخر سے اپنے دو یا تین بچے میدان جنگ میں بھیجے اور وہ شہید بھی ہوئے۔ اصفہان کے ایک اور شہید احمد علی بیابان پور نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا رہبر اور مرجع دیا ہے۔ خدایا، میری قوم کو علم و آگہی دے تاکہ وہ اپنے قائد کو پہچانے اور اس کا حکم مانے۔ شہداء کی وصیتوں اور انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر امام خمینی پر مجاہدین کے ایمان و یقین کے اظہار کے موضوع پر بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے صرف اس پروگرام میں معمولی سا اشارہ کیا ہے، تاکہ اس بات کا ادراک ہو کہ مغرب اور مشرق کی دو سپر طاقتوں اور صدام کے حامیوں کے خلاف جنگ لڑنے والے مجاہدین کا امام خمینی سے کس قدر لگاؤ اور عقیدت تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے۔ اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے، ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب گو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالم تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہو، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے عاری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔